السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع، آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں مارٹن کروسز۔ ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سنا جا سکتا ہے۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور بائیں کونے پر ریڈیو کی آڈیو اسٹریم کو کلک کرتے ہوئے آپ یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام کو ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی پوسٹ کر دیتے ہیں اور آپ کسی بھی وقت اسے سن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہمارے پاس کئی اہم موضوعات ہیں، پاکستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والا مذاکراتی عمل، اس کے ساتھ ساتھ تشدد اور دھماکوں کے جاری واقعات، صدر ممنون کا دورہ چین، چین اور تائیوان کے درمیان بات چیت، بھارتی سیاستدان نریندر مودی سے امریکی سفیر نینسی پاول کی ملاقات کا اعلان۔ پھر مشرق وسطی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے شام کی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان جنیوا میں ہونے والی بات چیت کے بارے میں، ایران کا جوہری پروگرام، امریکی وزیر خارجہ کا دورہ ایشیا، اور آخر میں اسپیشل رپورٹ میں فورنزک ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد عمیر سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ میرے ساتھ ماہرین اور تجزیہ کاروں میں شامل ہیں کراچی پاکستان سے ممتاز نام ہما بقائقہ، لندن سے تجزیہ کار شمع جنیجو، بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار، اور یہاں امریکہ سے نیو یارک میں مقیم احمد مبارک، اور ورجینیا سے اسکالر اور ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی۔ ہماری بات پاکستان کے ایک اور ممتاز تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب سے بھی ہوئی تھی، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کر سکیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے حکومت اور طالبان کی نامزد کمیٹیوں کے ارکان کے درمیان منگل کے روز ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی، جس میں مذاکراتی عمل میں اب تک ہونے والی پیش رفت کو تسلی بخش قرار دیا گیا۔ ملاقات کے بعد طالبان کی نامزد کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق اور حکومت کی تشکیل کردہ کمیٹی کے رابطہ کار عرفان صدیقی نے ذرائع بلاک کے نمائندوں سے گفتگو بھی کی، اور یہ بھی بتایا کہ مشاورتی نشست تھی جس میں باقاعدہ مذاکرات کی آئندہ دور سے متعلق تفصیلات پر غور کیا گیا۔ عرفان صدیقی کیا کہتے ہیں، آئیے سنواتے ہیں آپ کو۔
ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگر اسی احتیاط کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے تو شاید آنے والے دنوں میں ہم کچھ زیادہ ٹھوس اور مثبت اقدامات ایسے کر سکیں جن سے قوم کو زیادہ اچھے اور مثبت اشارے ملے۔
اور مولانا سمیع الحق نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ماحول کو سازگار بنانے سے متعلق طالبان کی تجاویز سے سرکاری کمیٹی کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب نے کیا کہا، آئیے وہ بھی سنیے۔
ایسے پرابلم کسی طرف سے نہیں اٹھائے گئے کہ وہ ہمارے اس مذاکرات کے عمل کو سبوداش کر سکیں یا رکاوٹ پیدا کر، البتہ فضا اور پرامن ماحول بنانے کے لیے دونوں کے ہاں یہ تجویز ہے فائر بندی کی، تو آگے چل کر اس پر بھی بات ہوگی اور انشاءاللہ جلد اس کی نوبت آ جائے گی۔
اس کے علاوہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی منگل کے روز اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ طالبان سے مذاکرات آئین کے دائرے ہی میں ہوں گے، ماورائے آئین کوئی بات نہیں ہوگی۔ آئیے ان کی بھی بات آپ کو سنواتے ہیں۔
جی، ٹاکس جو ہے ماورائے آئین کوئی بات نہیں ہوگی، دونوں طرف سے جو ہے ٹینٹیٹیو سا امید جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے دونوں طرف سے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ امید جو ہے یہ یقین میں تبدیل ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔
اور ندیم یعقوب ہمارے پروڈیوسر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے ڈاکٹر ہما بقائقہ اور لندن سے شمع جنیجو۔ السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر ہما بقائقہ، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں، موجودہ مذاکرات کی سمت اور جہت کو دیکھتے ہوئے ممکنہ نتائج کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا کہے گا؟
دیکھیے، میرے خیال ہے پاکستان آلریڈی یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں اور حقیقت میں کتنا فاصلہ ہے۔ آپ نے ابھی کہا، خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ کوئی چیز ماروائے عدالت نہیں ہوگی، بگننگ ہی ماروائے عدالت
آئین،
اور وہ اس لیے ہے کہ کالعدم جماعتوں کے ساتھ آپ حکومت سٹیٹ کیسے ڈائیلاگ انٹر کر سکتی ہے، پہلی بات کی۔ پھر یہ کہ ایک مستقل ایک نیریٹو ہے جو پاکستانی میڈیا پہ اس وقت ایمرج ہوا ہے کہ جی شریعہ کے نفاذ پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے خیال ہے کہ یہ نیریٹو ان اٹ سیلف جو ہے وہ مس لیڈنگ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شریعہ پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ شریعہ کے نفاذ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو آپ بہت بڑی شیعہ کمیونٹی کو سبٹریکٹ کر دیتے ہیں سچویشن سے, جس کی شریعہ کی انٹرپریٹیشن آپ سے مختلف ہے, خانیوں کی شریعہ کی انٹرپریٹیشن آپ کی مختلف ہے, سنیوں میں مختلف فیکشنز کی شریعہ کی انٹرپریٹیشن. تو قرآن اور مطلب حضور اور کلمہ کے بعد, محمد اور کلمے کے بعد, تو ہر چیز پر اختلاف ہے. تو یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, وہ فلاڈ ہے ٹو بگن وتھ. پھر جس طرح کی ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں وہ آپ کو امیڈیٹلی نظر آ رہا ہے کہ ان کو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ماننا انتہائی مشکل ہوگا. اور اس میں سب سے بڑی چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دیں. ان ساتھیوں پہ فرد جرم عائد ہے, یہ ملوث ہیں ٹارگٹ کلنگ میں, یہ ملوث ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر اٹیک کرنے پر. ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے, دیکھیے طالبان اس وقت تھوڑی سی مشکل صورتحال میں, اگر اس وقت ان کے پاس ایکشن کیا جاتا ہے برف پڑی ہوئی, وہ اوپر نہیں بھاگ سکتے پہاڑوں میں. تو اس وقت تو ایک ان کی تھوڑی پوزیشن آف کمپلشن ہے, ہم ٹھیک ہے بات چیت کرنی چاہیے لیکن بہت کوشسلی آگے بڑھنا چاہیے. خیال کی جو گراؤنڈ پہ نیریٹو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے اس نیریٹو کو جو حکومت فیڈ کر رہی ہے.
اچھا شکریہ ہما, ہمارے ساتھ رہیے گا اور بھی اس سلسلے میں بات ہم کریں گے. شمع آپ بتائیے, آپ کے خیال میں مذاکراتی عمل جاری ہے, اس کے ساتھ ساتھ تشدد اور دھماکوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اگر یہ لوگ طالبان نہیں ہیں, طالبان اس کی ذمہ داری نہیں لیتے, اگر طالبان یہ دھماکے نہیں کر رہے تو وہ کون سا گروپ ہے جو کہ یہ دھماکے کر رہا ہے, پھر اس سے نمٹنے کی کیا صورت ہوگی, یہ ساری چیزیں بہت سارے سوال بھی سامنے کھڑا کر دیتی ہیں. صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ نہیں سامنے آتی
بیجت؟ میرے لیے تو صورتحال بالکل پیچیدہ نہیں ہے. طالبان ون ون پوزیشن پر ہیں, ایک طرف ہمیں مار رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم دھماکہ نہیں کر رہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کا مٹیریل یوز ہو رہا ہے خودکش حملوں میں, جس طرح آج شمع سنیما میں ہوا ہے پشاور میں, اور آج جامع منظور پہ خدا کا شکر ہے کہ بہت بڑی تباہی سے بچ گیا, وہاں پر انہوں نے ایک خودکش حملہ آور کو پکڑا ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے وہ کہیں اور سے تو نہیں ہے, میں کسی اور تیسری قوت کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن ظاہر ہے وہی کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو پہلے سے ہی شکست خوردہ ہو کر بیٹھے ہیں. جس طرح ابھی جسٹ چند لمحے پہلے عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں وزیر اعظم صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہم آپریشن کرتے ہیں تو ہمارے صرف 40% امکان ہے کہ ہم آپریشن میں کامیاب ہوں گے, اس لیے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جب حکومت یہ انیشیٹو لے کر مذاکرات پر جائے کہ 60% ان کی ناکامی کے چانسز ہیں, تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ ان مذاکرات کی کیا کیفیت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کرمنل سے ڈاکٹر ہما بکائی, میں جو کہنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر ہما بکائی نے میرے منہ کے الفاظ چھین لیے, اور وہی میں انہی کی بات کو انڈورس کروں گی اور سیکنڈ کروں گی کہ جب آپ کرمنلز کو ٹیبل پر لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایک اسٹیک ہولڈر کا درجہ دیتے ہیں. اور جس طرح اعتزاز احسن نے آج سینٹ میں کہا ہے کہ طالبان سے طالبان مذاکرات کر رہے ہیں, اس میں اقلیتوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. ان کی اگر شریعہ نافذ ہوگی تو اس میں خواتین کا کیا کردار ہوگا, اس میں میڈیا کا کیا کردار ہوگا, اس میں ہر دوسرے جو فرقے ہیں ان کا کیا کردار ہوگا؟
شکریہ شمع, ہمارے ساتھ رہے گا. احمد مبارک صاحب نے ہمیں جوائن کیا یہاں نیو یارک سے. السلام علیکم احمد.
وعلیکم السلام.
احمد, ابھی ہمارے ڈاکٹر ہما بکائی ہمارے ساتھ ہیں اور لنڈن سے شمع جنید جو ہیں, بات ہم یہی کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا عمل ہے اس کی سمت اور جہت کیا ہے, اور اس کے بارے میں کیا توقعات کی جا سکتی ہیں, اس کے امکانات کیا ہو سکتے ہیں. اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے جب تجزیہ کاروں سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں بھی بہت مختلف رائے سامنے ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. آپ کے خیال میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ بات چیت شروع ہوتی, طالبان اور حکومت یا ہر وہ دو فریق جن کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہے, ان کے مابین ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہٹانا بہت ضروری نہیں ہوتا؟
ایبسلوٹلی, یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ابھی تک تو وہ فضائی ہموار نہیں ہوئی جس میں کہیں یہ بیٹھ کر مذاکرات شروع ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بیانات طالبان کی طرف سے آ رہے ہیں یا ان کے اسپوکس مین بات کرتے ہیں یا ان کے جو سیکنڈری اسپوکس مین پاکستان میں بات کر رہے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ وہ ابھی تک مختلف شرائط یکے بعد دیگرے آیت کرتے چلے جاتے ہیں کہ مثلا کبھی آئین کی بات کریں گے, کبھی شریعت کی بات کریں گے, کبھی چہری چھڑوانے کی بات کریں گے. تو وہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے بغیر کسی شرط کے انیشیٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ شرائط کو ماننا منوانا یہ ہے تو طالبان چونکہ بہت ہی مضبوط پوزیشن میں ہیں, لہٰذا ان کا خیال ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے وہ جتنے بھی اپنے مطالبات ہیں وہ منوا لیں, اور مذاکرات جو ہوں گے اس کا آؤٹ کم تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے خود اپنے کنٹرول میں نہیں ہے جتنے بھی خود کش حملے ہو رہے ہیں. مثلا ابھی پشاور میں جو آپ نے دیکھا کہ ایک سینما میں لوگ مر گئے, اور ایک پشاور میں ایک امریکی کانسلیٹ میں کام کرنے والا پاکستانی نوجوان مار دیا, پھر ایک خودکش حملہ میں ہنگو میں ایک فائرنگ کی اور چار خواتین اور تقریباً 9 آدمی, 3 استاد بھی تھے, وہ بھی مر گئے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو جن سے طالبان نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ وہ اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں, لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ ان دھماکوں سے پہلے جب دھماکے ہو رہے تھے تو اس وقت طالبان نے اظہار لا تعلقی نہیں کیا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ اتنی مضبوط پوزیشن کہ آپ ملک میں جنوبی پنجاب سے لے کر پشاور سے لے کر ہر جگہ آپ پہنچے ہوں, یعنی معاف کیجیے گا, کراچی تک اور لاہور تک اور اسلام آباد تک, وہاں آپ کے پاس ایمونیشن موجود ہو, بارود موجود ہو, ہر چیز آپ بنا سکتے ہیں, دھماکہ کسی کو کسی بھی وقت پلان کر کے اڑا سکتے ہیں. تو حکومت اس کمزور دفاعی پوزیشن میں بجائے ابھی جیسے فوج نے شروع کیا تھا وہ ایک آپریشن, اور فوراً اس آپریشن کے بعد مذاکرات پہ کی ٹیبل پہ آئے طالبان نے بھی کہا. تو نٹ شیل میں یہ بات ہے کہ اتنی دفاعی پوزیشن میں مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دوسرے جتنے بھی پاکٹس ہیں اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بولیں گے.
جی, اس کی طرف میں ابھی آتی ہوں, کیونکہ یہ سوال ابھی میں حماد سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں. ابھی بات کرتے ہیں, ابھی ڈاکٹر کاظمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ذوالفقار کاظمی صاحب سے بھی, ان سے بھی اس بارے میں ہم ذرا رائے لے لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام بہجت جی.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں ہم بات کر رہے ہیں حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکراتی عمل کی, آپ ان دونوں فریقوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے, ان دونوں فریقوں کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے, آپ ان لوگوں کے موقف بھی جانتے ہیں, مختصر فرمائیے گا کیا امکانات ہیں, صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
ابھی آپ جو گفتگو کر رہی تھی اور میں نے سنا ہے کہ آخری جملہ ان کا یہ تھا کہ ان کا کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا عمل تو ایک عرصہ دراز سے جاری تھا, اب ذرا ایک مختلف پس منظر میں ہو رہا تھا. ایک حکومتی تبدیلی کے بعد جو کچھ جس انداز سے پیش رفت ہوئی اس میں بلا شبہ, لیکن یہ مختلف الخیال لوگوں کا یہ ایک اجتماع ہے. طالبان کوئی اس طرح کے نہیں ہے کہ جس کو یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ ایک ہی گروپ موجود ہے. اسی طرح حکومت کے مابین اور اس کے ساتھ جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں اور جو افواج پاکستان ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, عسکری تنظیمیں ہیں, ہر ایک کا ایک اپنا اپنا موقف ہے ان ڈائلاگ کو کرنے کا. ڈائلاگ پہ اختلاف بھی رہا ہے اور کہیں جزوی طور پہ اتفاق بھی رہا ہے, لیکن یہ جزوی اتفاق ہے. اب یہ کہ یہ ڈائلاگ جو ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, میرا خیال یہ کہ اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں جن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ واقع ہی براہ راست فریق ہے جو پاکستان میں اور اس ریجن کے اندر ہونے والی دہشت گردی اور دوسرے معاملات کی تمام تر ذمہ داری, اور دنیا جس سے جو ہے وہ یقیناً ایک موقف ہے دنیا کا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو کیا یہ ایک ہی گروپ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے, سیاسی موقف یہ ہے, اور اس کو مذہبی پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فریق یہ چاہتا ہے کہ فاٹا کے اندر جو ہے وہ شرعی نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے, دوسرا یہ چاہتا ہے کہ پوری پاکستانی ریاست جو ہے اس کے دسترس میں ہونی چاہیے اور اس کے قوانین, اور ایک اور فریق جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور دستور سے انحراف کرتے ہوئے اور اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتا ہے. جب یہ صورتحال ہو تو مولانا سمیع الحق ہوں یا سینیٹر ابراہیم ہوں, ان کی باتیں اپنی جگہ پہ صحیح, لیکن میرے خیال میں کہ یہ مذاکرات جو ہیں ان سے کوئی زیادہ خوش فہمی ہمیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں کچھ کوئی خاص چیز ہونے والی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے تو ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ کراچی کا میں دیکھ رہا تھا, مختلف رپورٹس دیکھ رہا تھا, تو وہاں پہ درگاہوں پہ حملے شروع ہوئے ہیں, جنوبی پنجاب میں کچھ واقعات ہونا شروع ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ پشاور میں آج ایک بہت بڑا انسیڈنٹ حادثہ جو ہے رونما ہوا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہم مذاکرات کو اور اس کے ایجنڈے کو اور اس میں شامل فریقوں کی آراء کو اور ان کا جو موقف ہے اس کو ہم جان سکتے ہیں. میرے خیال میں مذاکرات سے زیادہ اور ان ڈائیلاگ سے زیادہ ہمیں
امید نہیں وابستہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی, اپنی بات ہمیں بتا رہے تھے, اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ایک دو کوئک کامنٹ لیتے ہیں شمع سے بھی اور ڈاکٹر ہما سے بھی. ڈاکٹر بقائی, آپ یہ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ طالبان کا کوئی ایک دھڑا نہیں, طالبان کے مختلف دھڑے ہیں جن کے ساتھ مختلف وقتوں میں حکومت پاکستان نے سمجھوتے بھی کیے اور اس کے بعد وہ سمجھوتے دنوں کے اندر ختم ہوتے چلے گئے. تو آپ کے خیال میں اس وقت جبکہ مذاکراتی عمل جاری تھا, کیا اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ اس بات کا بھی تعین کر لیا جاتا کہ آخر ایسا کون سا دھڑا ہے جو کہ مختلف دوسرے دھڑوں پر زیادہ اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے اور اس کی بات مانی جا سکتی ہے اور ان کے تمام نمائندوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
حساب سے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی صحیح ہے, کیونکہ وہ جو مین دھڑا ہے طالبان کا اس سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں, جس کی ایک پولیٹیکل شورا مجلس مرکزی شورا ہے, ایک سیاسی شورا ہے, اور ہر دفعہ جو طالبان کا گروپ ان اٹیکس کی ذمہ داری لیتا تھا وہ نام جو ہیں اب اس ذمہ داری میں نہیں آ رہے, اور چھوٹے فیکشنز ہیں جو مستقل اٹیکس کریں. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات بہجت اس سے بھی زیادہ اہم ہے. ایک تو یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے طالبان سے مذاکرات کرنے کو, یہ کمیٹی پاکستان کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. یہ تو آپ نے رائٹسٹ کو رائٹسٹ کے ساتھ بٹھا دیا ہے کہ آپ میری کمر سہلائیے اور میں آپ کی کمر سہلاؤں گی. تو مجھے بتائیے کہ اس میں وہ جو ایک یہ کنسنسس ایمرج ہونا چاہیے وہ تو مجھے بالکل ہرگز ہرگز نظر نہیں آتا. اور پھر اس کا جواب حکومت یہ دیتی ہے کہ ماں سوا ایم کیو ایم کے اور کسی جماعت نے ڈائیلاگ کی مخالفت نہیں کی تھی. اور کسی جماعت نے ڈائیلاگ کی مخالفت تو نہیں کی تھی, لیکن ڈائیلاگ کون کرے گا؟ اس بات کے حوالے سے تو بہت سیریس سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں نا جی. جن لوگوں کا ایسے لنکیجز ہیں طالبان سے, جو طالبان اپولوجسٹ ہیں, جو طالبان سمپتھائزرز ہیں, وہ اگر طالبان سے نیگوشیٹ کریں گے تو وہ بریجنگ تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ ریاست کا, پاکستان کے لوگوں کا موقف صحیح طور پر آگے
صحیح طور پر آگے نہیں آ سکتا.
اہم کوئکلی میں بات کر دوں گی بہت, اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیے, اس کی ہم انٹرنیشنل ریپریکشن کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر یہ حاوی ہوتے ہیں تو پاکستان کی ریاست کی شکل تبدیل ہوگی, اور وہ جو ریاست کی شکل تبدیل ہوگی اس کے نتیجے میں جو ریجنل مارجنلائزیشن پاکستان ایکسپیرینس کرے گا, جو انٹرنیشنل آئسولیشن پاکستان ایکسپیرینس کرے گا, کیا اس حوالے سے کوئی بحث یا ڈبیٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو وہ چاہتے ہیں فاٹا میں نہیں چاہتے, وہ اکراس دا بورڈ چاہتے ہیں. اور جو جماعتیں جو کبھی مینڈیٹ لے کر, جو فورسز پاکستان میں کبھی لوگوں کا مینڈیٹ لے کر کوریڈورز آف پاور میں نہیں داخل ہو سکیں, وہ اب طالبان کے تھرو چور دروازے سے وہاں داخل ہو رہی ہیں. کیا اس حوالے سے کوئی بحث اٹھ رہی ہے؟
ہما ہمارے ساتھ رہیے گا. شمع, آپ ایک کوئک کامنٹ کریے گا بالکل, کیونکہ ہمیں ابھی چین کے بارے میں بھی ایک بات کرنا تھی. آپ بات کر رہی تھیں, آپ نے کہا ظاہر ہے کہ کمیٹی میں پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوتی, اس میں مختلف فرقے نہیں ہیں, اس میں جیسے کہ ہما نے بھی اشارہ کیا اس میں عورتوں کی نمائندگی نہیں ہے, اس میں کئی اور چیزوں کی نہیں. کس طرح کی آپ ایک کمیٹی دیکھتی تھیں جو کہ نمائندہ کمیٹی کہی جا سکتی جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے بات کرتی؟
جی, میں تو دو الفاظ میں بات کروں گی کہ طالبان سے طالبان مذاکرات کر رہے ہیں. اس میں جو 98% پاپولیشن ہے پاکستان کی, اور جس طرح یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہما نے بات کی ہے کہ رائٹس سے رائٹس بات کر رہے ہیں, اس میں جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, دوسرے فرقوں کے لوگ ہیں, کوئی اہل تشیح کا نمائندہ نہیں ہے, کوئی کرسچنز یا ہندو کمیونٹی کا نمائندہ نہیں ہے. عورتوں سے تو خیر میرے خیال میں اگر کوئی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی عورت اس کمیٹی کی نمائندہ ہوتی. تو میرے خیال میں یہ بالکل ہی ایک وقت کا ضیاع ہے, اس سے طالبان کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا زیادہ موقع مل رہا ہے, اس کے وہ ایمرج ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور یہ جب اینڈ ہوں گے مذاکرات, بالکل ناکامی پر, میں پریڈکٹ کرتی ہوں بالکل ناکامی پر اینڈ ہوں گے مذاکرات, उसका बिल्कुल कोई नतीजा नहीं निकलेगा और आप देखेंगे कि हम इसके बाद और लूजिंग पोजीशन में होंगे।
बहुत शुक्रिया शमा जुनेजो, जो बात कर रही थी अपनी। शमा आपसे मेरी फिर बात होगी। चलते चलते हुमा आपसे एक मैं बात करना चाहूंगी। सदर ममनून हुसैन आइंदा हफ्ते चीन जा रहे हैं और ये इनका पहला सरकारी गैर मुल्की दौरा है और बयान के मुताबिक ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान फरोग पाते दो तरफा ताल्लुक में एक और संग मील की हैसियत रखता है। डॉक्टर हुमा, आप समझती हैं कि ये रिवायती दौरे जो होते हैं जब क़यादत एक जाती है दूसरी क़यादत आती है अपने दोस्त मुल्कों के साथ जाकर उनको यकीन दहानी कराई जाती है, इस तरह वाकई कोई मुस्बत किरदार अदा होते हैं ये दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, इनका क्या फायदा होता है?
देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि चीन के साथ जो मौजूदा हुकूमत, जरदारी साहब भी बहुत विजिट्स किया करते थे लेकिन मेरी जो चीन के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उनसे मुलाकात हुई और जो चीनी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी पाकिस्तान में मुलाकात हुई, वो उनका अब ये ख्याल है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ट्रेड के हवाले से और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के हवाले से जो सीरियसनेस ऑफ पर्पस है वो ज्यादा वाजे तौर पर नजर आती है और वहाँ पेशरफ्त हो रही है। तो चीन के साथ जो इस वक्त मुहाइदे हुए हैं, चाहे वो कोल के हवाले से हो, चाहे वो काशगर से जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके हवाले से हो, वो एज अ गेम चेंजर चीन में भी देखा जा रहा है और एज अ गेम चेंजर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। और जाहिर है कि उसका प्रीज रिक्विजिट यही है कि ग्राउंड पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको बेहतर किया जाए। एक और बात जिसका अदराक पाकिस्तानी हुकूमत को होना चाहिए और जो जरूरी है, जो भी आज चीन से इंटरेक्ट करता है वो चीन की नई लीडरशिप आई है, वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग वेस्टर्न एजुकेटेड लीडरशिप है और उसका थ्रस्ट जो पिछले दिनों में चीन की लीडरशिप से उससे कदर मुख्तलिफ है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इस बात का इदराक है या नहीं, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल वसूख से कह सकती हूँ उन तमाम मुलाकातों के तहत जो मेरी हुई है कि जो प्रेजेंट हुकूमत है वहाँ और चीन एक दूसरे के लिए बहुत रेसिप्रोसिटी है, जो इस तरह की रेसिप्रोसिटी है जिसको वो समझते हैं कि ये सिर्फ नश्तन बर्खास्तन नहीं है, सिर्फ विजिट तक महदूद नहीं है बल्कि ग्राउंड पे कुछ काम हो रहा है। इस वक्त एक इंतहाई हाई प्रोफाइल चीनी बिजनेसमैन वक्त जो है वो पाकिस्तान में है और टॉप लेवल पे जो लोग हैं उनसे वो मुलाकातें कर रहा है और वो इस कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट कर रहा है, तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि मुस्बत पेशरफ्त है।
अच्छा, एक और बात चलते चलते करिएगा। चीन और ताइवान के दरमियान कोई 65 साल के बाद, 6 अशरों के बाद तारीखी बातचीत का आगाज हो रहा है, क्या आप देखती हैं कि अगर ये पेशरफ्त चलती रहती है तो आइंदा आने वाले दिनों में चीन और ताइवान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के तनाजुर में खित्ते में कुछ सूरत बेहतर हो जाएगी?
मेरे ख्याल है कि जो चाइना की डिप्लोमेसी है वो बहुत वाजे तौर पे सामने आ रही है और जो चाइना की नई लीडरशिप है वो प्रैग्मेटिक भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। और अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों उनके इश्यूज हुए थे इंडिया से और फिर मनमोहन सिंह साहब गए और बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म सेटअप हुए और ट्रेड वॉल्यूम्स उनके मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि चाइना अब बहुत कॉन्शियस है अपनी सॉफ्ट पावर के हवाले से और उसकी सॉफ्ट पावर उसका ट्रेड है, सॉफ्ट पावर उसकी इकोनॉमी है और वो उससे सिर्फ उससे मेरा नहीं ख्याल कि जस्ट ताइवान, मेरा तो ख्याल है कि जो इनरोड्स चाइना ने अफ्रीका में बनाई है, जो इनरोड्स चाइना ने म्यांमार में बनाई है, अमेरिका और इंडिया को पता है कि चाइना ने उन्हें चेकमेट कर दिया इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक, तो अब वो बढ़ रहा है चीन उन की तरफ जहां से चीन को ट्रेडिशनली समझा जाता था कि उसके खराब ताल्लुकात हैं, उसमें ताइवान भी एक है और मेरे ख्याल इट्स अ पार्ट ऑफ लार्जर जो चाइना का जो इकोनॉमिक प्रेमिस है उसका हिस्सा है ये ताइवान से जो बातचीत आप देख रहे हैं। जापान की तरफ भी मैं समझती हूँ कि आप इस वक्त मसाइल हुए थे पिछले दिनों लेकिन वहां भी आप देखेंगे कि वो अपने जो मसाइल हैं उसको क्वाइट डिप्लोमेसी से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। यू नो दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये ट्रेडिशनल एनिमीज हैं चाइना के, चाइना ने जहां रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है ताल्लुकात को बढ़ाते हुए इन ममालिक से, अब मेरा ख्याल है दिस इज अ पॉलिसी चेंज।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई, पाकिस्तान से एक बहुत मुमताज नाम हमारे साथ ही। हुमा, मेरी आपसे फिर भी बात होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम आज के मौजूद सुन रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है भारत से एक और मुमताज तजियाकार डॉक्टर मुनीश ने, डॉक्टर मुनीश कुमार ने। आदाब डॉक्टर साहब।
आदाब आदाब।
ڈاکٹر صاحب، امریکہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں اس کی سفیر نینسی پاول حزب مخالف کے رہنما نریندر مودی سے ملاقات کر رہی ہیں. مسٹر مودی کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں آئندہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اگر ان کی یہ ساری صورتحال رہتی ہے، کیونکہ کانگریس کی صورتحال کوئی بہت بہتر نہیں بتائی جاتی. تو اب 2002 میں ریاست گجرات میں جب مسلمان مخالف فسادات ہوئے تھے، اس میں ان کا مبینہ کردار بھی بتایا جاتا ہے، تو مودی کے خلاف بہت تنقید ہوئی تھی اور واشنگٹن نے ان کے ویزے کے اجرا پر پابندی بھی عائد کر دی تھی. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے تناظر میں یہ صورتحال امریکہ کے موقف میں کسی طرح کی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے یا کسی اور چیز، کوئی اور چیز ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اس سے؟
دیکھیے، اس میں دو تین باتیں ہیں جس کو سمجھنا ہے. ایک تو امریکہ کو یہ شاید لگ رہا ہے، ہندوستان میں بھی لگ رہا ہے، کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اگلے جو چناؤ کے بعد جو ہے سرکار بنا لے جائیں گے، کیونکہ اس دیش کا بھی ماحول بھی کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے. ایک یہ کنسیڈریشن ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر کوئی ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ لیڈر اتنے بڑے ڈیموکریسی میں اتنا آگے چل رہا ہے تو اس کے اوپر جو الزامات جو پہلے لگے ہوئے تھے تو اس کو لے کر کے 2002 کے دنگوں کو لے کر کے جب مودی جی کا نام اس میں آیا تھا تو انہوں نے ویزا ریسٹرکشن سورے لگا دیے تھے. لیکن اس کے بعد ابھی جو پچھلے کچھ سالوں میں جو ہندوستان کی سپریم کورٹ سے اور لوور کورٹ سے جو یہاں کی جوڈیشری ہے جس طریقے سے انہوں نے کلین چیٹ دیا ہے تو وہ بھی ایک لاجک ہے امریکہ کے پاس یہ کہنے کا کہ بھائی کہ اگر کسی ویکتی کے اوپر اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں تو اس کو اگر وہاں کی کورٹس اس کو کلین چیٹ وغیرہ دے رہی ہیں تو کوئی آرگومنٹ بچا نہیں رہ جاتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کا پہل کا نتیجہ ہے کہ ایک تو مودی صاحب کو کورٹ سے یہاں پہ کلین چٹ مل چکے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی یہ ہوئے ہیں اور باقاعدہ اچھے ڈھنگ سے یہاں پہ یہ کیا گیا تھا، اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، اس کو یہاں بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، زیادہ تر ہندو گروپس ہیں جو مودی کے خلاف اس پورے 10-12 سال تک جنہوں نے مودی جی کے خلاف لڑائی لڑی، لیکن پھر بھی جو ہے کورٹ کا فیصلہ جو ہے مودی صاحب کے فیور میں ابھی تک گیا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو نے ری تھنک کیا ہے کہ آگے آنے والے سرکار میں اگر مودی صاحب اگر پردھان منتری بن جاتے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ رشتے خراب نہ ہوں، اس لیے یہ پہل جو ہے اسی سندرب میں دیکھنا چاہیے.
اچھا، ایک اور چلتے چلتے سوال کا جواب دیجیے. بھارت میں اس وقت ظاہر ہے کہ کانگریس پارٹی کو کافی مسائل کا سامنا ہے اور پارلیمنٹ کا جو موجودہ اجلاس ہے اس میں بھی کئی مسائل کے اوپر کافی ہنگامہ بھی چلتا رہا. تو آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، جبکہ مودی کے حامی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دور میں گجرات میں غیر معمولی ترقی بھی ہوئی اور ان کی حمایت میں بھی اضافہ ہوا، لیکن جو بھارت میں اتنا وسیع، جسے کہنا چاہیے کہ ڈائیورس ایک سوسائٹی ہے، اس میں آپ نریندر مودی کے آئندہ دنوں کو، آئندہ مقبولیت کو کس تناظر میں دیکھیں گے، کس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے؟
دیکھیے، ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ اتنی ویک نہیں ہے کہ مودی یا کوئی بھی ویکتی آ کر کے یہاں پہ جو ہے کچھ الٹا پلٹا یا کوئی جو ہے وہ اس طرح کے فساد وغیرہ کروا سکے. وی بلیو ان آور ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی میں اور ہمارا یہاں جو سسٹم ہے وہ اتنا پختہ بن چکا ہے، اتنا گہرا ہے کہ کسی ویکتی کے ونس اور فینسی سے یہ دیش نہیں چل سکتا. اگر مودی صاحب کو پردھان منتری بننا ہے تو اگر جو جن چیزوں کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی انکلوسیو لوگوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، وہ ایک نظریہ رکھنا پڑے گا، ان کو ایک طرح سے ٹریٹ کرنا ہوگا، اور خاص کر کے جو مسلمان ہیں ہندوستان میں، جو خاص کر کے جو غریب مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کو اسپیشل پالیسیز بنانی ہوگی. یہ یہاں کا قانون ہے، اس لیے جو ہے یہ بچ نہیں سکتے. اور یہ جو پاسٹ ہوا سو ہوا، اگر ہندوستان میں وہی شخص پردھان منتری بن سکتا ہے جو سب کو ایک ساتھ لے کے چل سکتا ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار، ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ سے میری پھر بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ احمد مبارک اور ڈاکٹر ذوالفقار قاسمی موجود ہیں، جو ہم مشرق وسطی کی بات کریں گے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس.
सुनिए सदाई जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आज के मौजू। अब हम मशर के वस्ता सेगमेंट की तरफ बढ़े हैं, तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे तजिया कारों में अहमद मुबारक और यहां वर्जीनिया से डॉक्टर जुल्फकार काजमी। अकवाम मुत्तहदा और अरब लीग के नुमाइंदे लख्तर इब्राहिमी शाम की हुकूमत और हिजब मुखालिफ के नुमाइंदों के साथ जनीवा में मुश्तरका मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस बातचीत का ये दूसरा दौर है। अहमद, आप ये बताइएगा कि ये जनीवा में होने वाले मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर है। पहले दौर में जाहिर है कि कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। आमतौर पर कहा जाता है कि यही बड़ी पेशरफ्त होती है कि कम से कम दोनों फरीक मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत पर आमादा हो रहे हैं। आप ये बताइएगा, अब लख्तर इब्राहिमी का जो ताज़ा तरीन बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल मरहला हमारे सामने दरपेश है, इसके नताइज की तवक्कुआत करते हैं।
माफ कीजिएगा, ये वैसा ही है जैसे कि एक बहुत ही टेंस और ऐसी सिचुएशन जहां से निकलने के लिए बहुत वक्त और या बहुत ज्यादा गिव एंड टेक की जरूरत हो। तो ये लख्तर इब्राहिमी ने जो कहा है वो 100% दुरुस्त कहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि दूसरे दौर के बाद भी जो हम सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि जो भी शाम की सूरत हाल है उसमें ये चाहे इसके 3 या 4 और 5 दौर और कर लें जिनेवा के बाद, उसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी मिला लें, रूस मिला लें, ईरान मिला लें, अमरीका, सब लोग, लेकिन वो इसके ये नतीजा खेज साबित नहीं हो सकते। उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक ये हुकूमत की तरफ से, शाम की मौजूदा हुकूमत की तरफ से किसी नरमी का या किसी मेजर अनाउंसमेंट का जो इंडिया है वो ना सुना जाए।
तो शाम की हुकूमत का मौकिफ जाहिर है कि वो तजियाकार तो ये भी कहते हैं कि बशार अल असद की हैसियत पहले एक साल पहले के मुकाबले में अब वो ज्यादा मजबूत पोजीशन पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल बदस्तूर रहेगी और जो लोग मर रहे हैं और होम्स का मुहासरा जारी है और मैसूर इलाकों में और हलब में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है और वहां पर इसी तरह खूनरेजी जारी रहेगी।
ये क्योंकि वहां पर देखिए इस वक्त बाहर से लड़ने के लिए लोग जा चुके हैं, 6-7 हजार लोग तो दुनिया भर से आए, उसमें हर तरह के फ्रीलांस मर्सनरीज और सोल्जर्स जो है वो मौजूद हैं। जब इतना बड़ा ये गेम हो जाए तो वो एक बिजनेस गेम हो जाता है, तो उसमें जानों का ज़िया बशार अल असद के नज़दीक अफसोस से कहना पड़ता है ना कल था ना आज है ना आने वाली कल में होगा। अब यही मेरा पॉइंट था कि जब अब बशार अल असद मजबूत पोजीशन में आ गए हैं, जब तक बशार अल असद की तरफ से एक बयान नहीं आएगा कि वो किसी तरफ से सीज फायर या किसी तरफ से कुछ गिव एंड टेक, किसी तरफ से कोई ये इंडिया जाहिर करें कि वो इस जंग को रोकना चाहते हैं, ये जंग रुक नहीं सकती।
कान साहब, आप ये बताइए, 2 सवाल हैं ईरान के बारे में, जरा क्विक इन पे कमेंट करिएगा। ईरान शाम के सदर का भरपूर साथ देने वाला हलीफ है। शाम की सूरत हाल के मौजूदा तनाजर में और ईरान की नई सूरत हाल जो उसने मगरबी ताकतों से एक समझौता किया है, अब ईरानी मौकफ के बारे में कोई पेशगोई की जा सकती है इस सूरत हाल में, खित्ते में, इस तनाजर में?
मेरा ख्याल ये है कि इसको बहुत गौर से देखना चाहिए कि इस वक्त जो सीरिया की सूरत हाल जो है, अगर इसको डायलॉग के पसमंजर में आप देखें तो इसमें वहाँ जो नए वारिंग फैक्शन जो हैं उन पर भी गौर करना होगा कि वहाँ पे इस कदर कुछ गिरोह जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं वहाँ की रियासती मामलात में, और वहाँ जो इस वक्त जो टेररिज्म का है उस चीज़ को भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ईरान जो है वो ईरान बिलाशुबा जो है वो उसका हलीफ है, उसका इत्तेहादी है सीरिया का, लेकिन ईरान का एक अपना स्टैंड पॉइंट भी है और ईरान ये भी चाहता है कि वो अपनी सूरत हाल के मुताबिक सीरिया के मामले को उसको सपोर्ट करे, इसलिए कि ईरान का आपने देखा है कि جو اس وقت جو صورتحال ہے اور اس وقت جو ان کے مذاکرات جو ہیں وہ آئی ای کے ساتھ جو ہوئے ہیں, انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے ایٹامک انرجی سے متعلق, اس پس منظر میں اگر دیکھیں تو ایران جو ہے وہ بہت محتاط رویہ بھی رکھتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایران کا یہ موقف ہے کہ سیریا کے اندر اس وقت جو ٹیررزم ہے اور اس وقت جو وارنگ فیکشن جو ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ سال جو ہے جب یہ مذاکرات اس ضمن میں ہوئے تھے تو اس کا کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا تھا, اس کا سبب یہی تھا کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں, دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے اس کے خاتمے تک جو ہے یہ مذاکرات جو ہے وہ اور وہاں پہ عبوری حکومت کے قیام تک کوئی مذاکرات جو ہے کوئی واضح ڈائریکشن اختیار
نہیں کر سکتے,
تو یہ صورتحال جو ہے
اس کے سامنے رکھنا ضروری ہے.
ایران جو ہے وہ اس معاملے میں وہ بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پہ جو غیر ملکی مداخلت دوسرے ملکوں کی جانب سے بھی جو ہے, ایران اس زمن میں سے یہ سمجھتا ہے کہ گلف میں اور خلیج کے ممالک کی جانب سے جو مداخلت ہے وہاں پہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. تو اب یہ دیکھیے کہ وہاں پہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اگر جو اس سے کوئی واضح نتیجہ نکلنا بہت مشکل ہے, اور جیسا کہ لخدار ابراہیمی کا کہنا ہے کہ یقیناً یہ ایک ٹف معاملہ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ جو جتنے بھی فریق ہیں اور اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے وہاں پہ اور خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ اعتدال پسند طبقہ جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل میں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ شہر جو ہیں وہاں پہ وہ طبقہ جو ہے ان کی گرفت جو بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے, اور القاعدہ سے متعلق وہاں پہ جو گروپ ہیں خاص طور پہ میں یہاں پہ مینشن کروں گا ایک گروپ جو ہے وہ النصرہ فرنٹ جو ہے اور پھر آئی ایس آئی ایس ہے وہاں پہ, یہ تمام گروہ جو ہیں وہ بلا شبہ اس وقت توجہ چاہتے ہیں اور ان کی جانب سے جو پریشر جو ہے اور یہ جو وارنگ فیکشن جو ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ تو گئے ہیں لیکن نتیجہ وہ بہت آسانی سے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے.
اچھا میرے پاس آخری ایک منٹ ہے, میں چاہوں گی کہ جان کیری کے رواں ہفتے کئی ملکوں کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں ایشیا کے ملک میں, مثلا جان کیری اپنے دورے کا آغاز جمعرات سے کریں گے, 18 فروری تک یہ دورہ جاری رہے گا اور یہ پانچواں دورہ ہے جان کیری نے جب سے اپنا منصب سنبھالا ہے, اور اس میں وہ چین, جنوبی کوریا, انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات جائیں گے. میرے پاس ایک منٹ ہے, ایشیا کے ان دوروں سے اس امریکی موقف کی وضاحت ہو رہی ہے کہ امریکہ کا فوکس ایشیا خطے میں بڑھا ہے؟
یہ بلا شبہ جو ہے جان کیری جو ہیں وہ اپنے پچھلے دوروں کے دوران بھی انہوں نے جس چیز کو فوکس کیا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان تمام علاقوں کے بہتر تعلقات ہیں, اور اس لیے کہ بہت سے معاملات پہ دوسرے ممالک کی ریزرویشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور خاص طور پہ تجارتی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی جانب سے کچھ رعایتیں یہ ملک چاہتے ہیں اور ان رعایتوں کی جانب جو ہے امریکہ کو فوکس کرنا مقصود ہے, اور خاص طور پہ امریکہ اس وقت جو عالمی امن کے لیے مشاورت کے لیے جو دوسرے ممالک کو اپنی مشاورت کا ایک حصہ سمجھتا ہے اس زمرے میں بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ان کی جو ہے وہ ہوگی, تو اس کے نتائج یقیناً جو ہے وہ امریکہ کے لیے اور تمام ممالک جو ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہوں گے میرے خیال میں.
بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی. احمد اگر آپ ہوں تو آپ اپنے 30 سیکنڈ میں ایک کوئک کامنٹ کریے گا کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا فوکس جو ہے وہ اب بدل رہا ہے اور ایشیا کی طرف زیادہ توجہ مرتکز ہو رہی ہے؟
جی ہاں, کیونکہ بہت دنوں سے امریکہ جو ہے اپنے اس بلیمش کو اب صاف کرنے کی کوشش کرے گا جو گزشتہ 10-12-15 سال میں اس کو لگا ہے کہ وہ اب انوائرمنٹ, دیکھیے جان کیری جو گئے ہیں وہ گلوبل وارمنگ, انوائرمنٹ اور ان تمام موضوعات کو لے کے جا رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ زیادہ ایڈوانسمنٹ کرے گا.
بہت بہت شکریہ احمد مبارک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی ہمارے ساتھ تھے, آپ سے میری بات پھر بھی ہوگی, آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں پروگرام آج کے موضوع، اور اب وقت ہوا ہے ہماری اسپیشل رپورٹ یعنی خصوصی رپورٹ کا، اور آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ڈاکٹر محمد عمیر سے۔ بہت سی ڈگریوں والے ڈاکٹر محمد عمیر کا کام بھی ایک خصوصی شعبے سے متعلق ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان کے اس خصوصی شعبے اور اس خاص کام کے بارے میں آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائیں۔ ڈاکٹر عمیر میڈیکل ڈاکٹر ہیں جو میڈیکل سائنس اور فورنسک سائنس کے شعبے میں ایک ماہر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی مہارت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آئیے انہی سے براہ راست پوچھتے ہیں کہ اس خصوصی شعبے سے آخر مراد کیا ہے، ان کا کام ہے کیا، اور اس سارے کام کے نتیجے میں کس طرح کی کامیابیاں سامنے آتی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عمیر۔
وعلیکم السلام میم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا کرم، الحمدللہ، مالک کا احسان۔
اپنے سننے والوں کو اگر میں بتاؤں کہ آپ کی ڈگریوں کی طرف دیکھیں تو بہت سارا بندہ نا جسے کہتے ہیں کہ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے کہ اس بندے سے اب بات کرنے کی صورت کیا ہو۔ آپ کے پاس ڈگریوں کی بھرمار ہے، کام کی بھی، آفس آف پولیس سرجن کراچی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈاف یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے بھی وابستہ ہیں، کرائم سین انسٹرکٹر، فورنسک ایکسپرٹ، ایڈوائزر بھی ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف بایولوجیکل ایویڈینس کرائم لیب کے۔ ٹھیک سب ساری باتیں میں نے کہیں؟
یس میم، بالکل۔
اچھا،
بڑا فرمایا آپ نے۔
تو آئیے آغاز کرتے ہیں اے بی ایم ڈی آئی یعنی امریکن بورڈ آف کالجیکل انویسٹیگیٹر سرٹیفیکیشن کی۔ آپ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے اے بی ایم ڈی آئی سرٹیفیکیشن حاصل کی، یہ سرٹیفیکیشن کیا ہے، سننے والوں کو بتائیے۔
امریکن بورڈ آف میڈیکل ڈیتھ انویسٹیگیٹرز وہ ادارہ ہے کہ جو ڈیتھ انویسٹیگیشن جو امریکہ میں ہوتی ہے ان کو سرٹیفائی کرتا ہے۔ موسٹلی امریکہ میں جتنے بھی ڈیتھ انویسٹیگیٹرز ہیں موسٹلی وہ سرٹیفائڈ ہیں اس بورڈ سے۔ بین الاقوامی کچھ لوگ وہ بھی سرٹیفائڈ ہیں اس بورڈ سے، اور پاکستان سے پاکستانی آئی ایم دا فرسٹ ون اینڈ دا اونلی ون کرنٹلی کہ جس نے اس بورڈ کا ایگزام اٹیمپٹ کیا، اور سو فار آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو گیٹ سرٹیفائڈ بائی دس بورڈ۔ تو اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، یو ہیو ٹو گو تھرو ا سفیشینٹ ٹائم آف پیریڈ آف ٹریننگ اینڈ دین یو ہیو ٹو اپیئر ان این ایگزام، اس کو کرنے کے بعد یہ بورڈ آپ کو سرٹیفائی کرتا ہے۔
اچھا، جولائی 2013 میں اورلینڈو امریکہ میں ہونے والی ایک کانفرنس میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی بتائیے ہمارے سننے والوں کو، اور یہ بھی کہ اس نوعیت کی کانفرنسوں میں جب آپ شرکت کرتے ہیں پاکستان کے تناظر میں تو پھر اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کس طرح سے آپ یہاں پر جو سیکھی ہوئی بات ہے یا مہارت ہے اس کو پاکستان کے حالات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔
جولائی 2013 میں میرا آنا ہوا اور میں نے دو کانفرنسز میں شرکت کی، ایک اورلانڈو میں جو کہ ایف بی آئی نیشنل اکیڈمی ایسوسیٹس کے پلیٹ فارم کے اندر ہوئی، اور دوسری سین لوئس یونیورسٹی میں جو کہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی فورنسک سائنس کی کانفرنس ہوتی ہے جو ہر دو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے سین لوئس یونیورسٹی نے خود انوائٹ کیا تھا ٹو اٹینڈ دیٹ فورنسک سائنس کانفرنس، اور پھر جب میں آ رہا تھا تو آئی میک دا موسٹ آف دیٹ، اور میں نے پھر ایف بی آئی نیشنل اکیڈمی سے ریکویسٹ کی تو دے آلسو اپروڈ می ٹو اٹینڈ دیئر اینول ٹریننگ کانفرنس، اور وہاں مجھے اتفاق ہوا بلکہ موقع ملا ٹو میٹ دی ہائیسٹ لیول ایکسپرٹائز ان فورنسک پیپل لائک ڈاکٹر جی میڈیکل ایگزامنر، جو اس وقت ون آف دی سیلیبریٹی میڈیکل ایگزامنر ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں، وہ مختلف ٹی وی شوز بھی کرتی ہیں۔ پھر میری ملاقات ہوئی فرینک ابگنیل سے جو اس وقت نو ڈاؤٹ ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں فورجری اینڈ فراڈ ڈیٹیکشن میں، ان پہ ایک مووی بھی بنی ہے کیچ می اف یو کین، جو لیونارڈو ڈیکاپریو نے جس کا رول ادا کیا تھا اس فلم میں فرینک ابگنیل کا۔ اور وہاں پھر مجھے جو ایکس ایف بی آئی کے ڈائریکٹر تھے رابرٹ ملر، ان کا لیکچر سننے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور سین لوئس میں جو میں نے جو ایک کانفرنس تھی فورنسک سائنس کی وہاں پہ میں نے اسپیچ بھی کی، وہاں میں نے بتایا کہ کیا سملیریٹیز ہیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، کیونکہ جو ڈیتھ انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اس طرح مردہ ساری دنیا میں ایک طریقے کے ہوتے ہیں، ڈیڈ پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ آر سیم، وہ بات نہیں کرتے، ڈیڈ پیپل کین ناٹ اسپیک، بٹ جو ڈیتھ انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں یا لا انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی آواز ہوتے ہیں اور وہ ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے۔ ڈیتھ انویسٹیگیٹرز یہاں بھی ویسے ہی ہیں، وہاں بھی ویسے ہی ہیں۔ میں نے کچھ اس پہ ہی بات کی کہ یہاں کا نظام پرانا نظام ہے، پولیس سرجن ہمارے یہاں پہ پولیس سرجن کا نظام ہے جو کہ اورینٹل ماڈیفائڈ نظام ہے، وہاں پہ میڈیکل لیگل ایگزامینر کا ایک نظام ہوتا ہے، پلس کارنر سسٹم ہے، دو سسٹم اس وقت امریکہ میں بیک وقت وقت کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان کلیشز بھی ہیں۔ پاکستان میں چونکہ ہم برٹش سسٹم فالو کرتے ہیں تو میں نے اس پہ بھی بات کی تھی افادیت پہ کہ کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے وی کین بینیفٹ فرام ایچ ادر.
آپ کے پاس بہت سارے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی رابطے کی بات ہے, تو آئیے پہلے اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی طرف آئیں کچھ کینیڈا کی بھی بات کر لیں, آسٹریلیا کی بات کر لیں, ان ملکوں کے سے بھی آپ نے مختلف کورسز کیے ہیں, ان کی نوعیت کیا تھی یہ بھی کچھ مختصر سا بتاتے چلیے تاکہ پھر اس کے بعد ہم پاکستان میں آپ کی خصوصی مہارت اور آپ کے شعبے کے حوالے سے بات کر سکیں.
آسٹریلین فیڈرل پولیس ایک ادارہ ہے, اس کی طرف سے میں سندھ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ایک کورس پہ گیا تھا جو کہ فورنسک بایولوجی کا کورس تھا. اس پہ میں نے الحمدللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا بلکہ لیڈ کیا, جو پاکستان سے جتنے تقریباً 13 پیپل پورے پاکستان سے, پنجاب اس میں لاہور سے, اسلام آباد سے, سندھ سے ہم گئے تھے. اس میں آئی واز دا لیڈر ٹو دیٹ گروپ, اور وہاں مجھے آسٹریلین فیڈرل پولیس کے جو فورنسک بایولوجی کے فائنسٹ لوگ ہیں جن کی مطلب جیمس رابرٹسن ایک ایسا نام ہے کہ جو صرف آسٹریلیا میں نہیں, جس کو کینیڈا میں لوگ جانتے ہیں, جس کو امریکہ میں لوگ جانتے ہیں, جس کو ایون عراق میں جو گلف وار میں ان کی اور ڈیزاسٹر وکٹم آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے ان کی خدمات بے شمار ہیں. ان سے باضابطے بنفس نفیس میری ملاقات, پھر میں نے ان سے سیکھا, تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا کہ دیکھا کہ مختلف پاکستان سے بھی ہٹ کے دوسری جگہوں پہ کرائم انویسٹیگیشن یا فورنسک سائنسز ہے وہ کس معیار پر ہے, کس نہج پر ہے, کس لیول پر ہے. یہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس تھا, اور وہاں بھی پھر میں نے بات کی وہیں پاکستان کے حوالے سے.
تو ڈاکٹر عمیر یہ بتائیے گا, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور مزید آپ سے بات کریں, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر ایک عام آدمی کو, میرے جیسا جو ایک عام آدمی ہے, اس کو اگر آپ نے سمجھانا ہو کہ یہ فورنسک ایکسپرٹ ہوتا کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں, اس کی کچھ وضاحت کیجئے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کریں گے جس میں اس کا بڑا اہم اور نمایاں رول ہو جاتا ہے, لیکن ایک عام آدمی کے لیے بتائیے کہ فورنسک ایکسپرٹ کرتا کیا ہے.
فورنسک کے بارے میں میں اپنی کوٹیشن میں کہتا ہوں کہ فورنسک از اے سائنس ایٹ دی ڈور اسٹیپ آف جسٹس. جب سائنس انصاف کی چوکھٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو اسے ہم فورنسک سائنس کہتے ہیں. فورنسک سائنس ایک سائنس ہے جو قانونی اور لیگل افیئرز میں جب سائنس کا استعمال کیا جائے, اب چاہے وہ فنگر پرنٹنگ ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل فورنسک یا آپ کے موبائل فون یا کمپیوٹر فون سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہو, چاہے وہ فورنسک میڈیسن ہو کہ آپ کسی کوئی موت ہوئی ہے, وہ موت کس طرح ہوئی, کیا وہ قتل ہے, کیا وہ سوسائڈ ہے, کیا وہ حادثہ ساتھی موت ہے, یا وہ ایکسیڈنٹل کے علاوہ کوئی اور اس کا ریزن ہے. فورنسک سائنس ایک بہت ہی وسیع فیلڈ ہے جو کہ تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں کو انسرکل کرتی ہے. آپ اکاؤنٹنگ میں دیکھیں تو فورنسک اکاؤنٹنگ ملتی ہے, آپ کو فورنسک آرکیولوجی ملتی ہے. یہ ایک بہت ہی وسیع شعبہ ہے, اور میری جو مہارت ہے وہ صرف فورنسک میڈیسن کی حد تک ہے کہ جس میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی موت ہوئی ہے, کوئی قتل ہوا ہے یا کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, وہ قتل کیسے ہوئی, کیا وہ نیچرل سرکمسٹانسز میں ہوا, اور اس سے ریلیٹڈ جو بایولوجیکل ایویڈنس ہے, جس طرح ڈی این اے کے بارے میں پچھلے 20 سالوں میں ایک میریکولس انوینشن ہوئی فورنسکس کی دنیا میں, جسے کہتے ہیں ڈی این اے پھر ڈیٹا بیس بننا شروع ہوئے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈی این اے سائنسز اتنی زیادہ ماڈرن نہیں ہوئی ہیں سو فار. انفیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ سندھ, پورا سندھ جو اتنا بڑا صوبہ ہے کہ جس کا رقبہ کہا جائے کہ ماڈرن انگلینڈ سے زیادہ ہے, اس پورے سندھ میں کوئی بھی ڈی این اے لیب نہیں ہے. تو پھر ہمیں سیمپلز لاہور بھیجنے پڑتے ہیں, اسلام آباد بھیجنے پڑتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے گا کہ فورنسک ایکسپرٹ, ظاہر ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں, تفتیش اور نتائج کے سلسلے میں کس حد تک غلطی کے امکانات ہو سکتے ہیں, حالانکہ بتایا تو یہی جاتا ہے کہ سائنس اور خاص طور سے ڈی این اے کوڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں غلطی کے امکانات اس طرح نہیں ہوتے, لیکن جب انسان ایک ماہر اس پہ کام کرتا ہے تو اس میں کس حد تک غلطی کے امکانات ہو سکتے ہیں؟
غلطی کے امکانات ہوتے تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے جو سائنس میں معیار ہوتا ہے وہ ہم رکھتے ہیں کہ ایرر آف مارجن کتنا ہے. اسی لیے جو بھی لیبز ہوتی ہیں دنیا بھر میں فورنسک لیبز, ان کا باقاعدہ معائنہ ہوتا ہے, ان کی ایکریڈیشن ہوتی ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مارجن آف ایرر کتنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک لیب ہے, اگر اس کو وہ 100 ٹیسٹ کر رہی ہے یا وہ 1000 ٹیسٹ کر رہی ہے, وہ 1000 کے 1000 صحیح کرے گی. دیر آر مارجن آف ایرر, اسی لیے اس کو ڈبل چیک کیا جاتا ہے, اور اسی لیے کوشش کی جاتی ہے اس میں ایرر کم سے کم ہو. اور بقید ایک پورا ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اپنایا جاتا ہے کہ جس جو یہ شورٹی دلاتا ہے کہ مارجن آف ایرر کم ہے. پھر دیر آلویز دا روم اوپن کہ آپ دوبارہ اس کو چیلنج کر کے دوبارہ اس کو ریٹیسٹ کر سکیں. سائنس کی دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ٹیسٹ اگر ایک جگہ ہوا ہے تو دنیا میں کہیں بھی جگہ وہ ریپلیکیٹ کرے گا.
اچھا, اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس میں غلطی کے امکانات ظاہر ہے کہ پھر کم سے کم ہو جاتے ہیں, کہ اگر مختلف لوگوں کو ایک ہی چیز کے نتائج ایک ہی مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غلطی کے امکانات کم ہوتے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر عمیر, اس وقت پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, ملک میں جرائم بھی بہت سارے دیکھے جا رہے ہیں, امن و امان کی صورتحال بھی آپ مخدوش کہہ سکتے ہیں. جرائم کے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے مضبوط نظام کی ضرورت ہے جس میں انصاف کا بہت زیادہ دخل ہے, کرمنل جسٹس سسٹم بھی اسے کہتے ہیں. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ رول ہے اس کا, کرمنل جسٹس سسٹم کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ فورنزک ایکسپرٹ کے ساتھ کرمنل جسٹس سسٹم کی بات الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں.
جی بالکل میم, ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور کرمنل جسٹس سسٹم اس وقت جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس یونائیٹڈ اسٹیٹ کا, اس کی تھیم ہی یہی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم از اے ٹول ٹو کاؤنٹر ٹیررزم. اگر آپ کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرانگ کریں گے, آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم جو ایبیلیٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں گی. اگر آپ انصاف لوگوں کو مہیا کریں گے, اگر آپ دہشت گردوں کو پروسیکیوٹ کریں گے, تو دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے. اب دیکھیں, کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں. کرمنل جسٹس سسٹم جو روایتی ہمارا تفتیش کا طریقہ تھا یا اورل ایویڈنس تھا, جو اورل ٹیسٹیمنی تھی کہ ایک شخص آتا تھا وہ گواہی دیتا تھا, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے گواہ کی. پر موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گواہ نہیں ملتے, اب کون آئے گا کہ جو گواہی دے گا ٹیررسٹ کے خلاف. تو اگر آپ ایویڈنس کو سائنس کی طرف شفٹ کریں, اورل ایویڈنس کو ہٹا کے سائنٹیفک ایویڈنس لے آئیں, تو وہ تو ایک فزیکل چیز ہے, مٹیریل چیز ہے, اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں لگتا. سائنس میں سے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے, سائنس کسی سے ڈرتی بھی نہیں ہے. یو کین ناٹ تھریٹ, یو کین ناٹ مینیپولیٹ دیم ایزیلی. جو انفیسائز ہے وہ سائنٹیفک ایویڈنس پہ ہو, اور ہم کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرانگ کریں تو وی کین فائٹ بیٹرلی وتھ ٹیررزم.
اچھا, آپ سمجھ,
دنیا بھر میں سب کا مسئلہ ہے, جیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ کا, ہر جگہ سیم پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے.
تو ڈاکٹر عمیر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فورنسک سائنسز کے شعبے میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں مزید ماہرین کی ضرورت ہے, اور اگر زیادہ لوگ فورنسک سائنسز اور کرمنل جسٹس سسٹم کے ماہروں کے طور پر کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارے معاشرے کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ ذرا تفصیل اس کی بتائیے.
ڈیفینیٹلی میں تو فورنسک اور سائنٹیفک انویسٹیگیشن کا بہت بڑا سپورٹر ہوں, پروپوننٹ ہوں, میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں اسی چیز کی. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کرمنل مائنڈ کو سائنٹیفک مائنڈ سے کمبارٹ کریں. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی پاکستان میں فورنسک سائنس کو بہت ہی ریئر سبجیکٹ ہے, بلکہ ایون پوری ڈور یونیورسٹی میں ہی واحد ینگ بندہ ہوں کہ جو ایس سی پی ایس ان فورنسک میڈیسن کر رہا ہوں, تو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملتی, نہ جابس ہیں اس میں, نہ ایون فنڈز اور گرانٹس وغیرہ ملتی ہیں. اگر فورنسک سائنس جو کہ ایک کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک پلر ہے, وہ تو ہمارے یہاں اتنا ہے ہی نہیں, اس کو اگر اس پہ انفیسائز کریں, اس پہ فوکس کیا جائے, تو الٹیمیٹلی ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم اسٹرانگ کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں, نئے لوگ ہیں, اگر ان کو فیسلٹیز ملیں گی, یعنی ان کو اچھی جابس ملیں گی, ویل پیڈ جابس ملیں گی, تو وہ اس طرف آئیں گے. اب انفارچونیٹلی اس فیلڈ میں اتنی جابس ہیں ہی نہیں.
آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی اگر اس وقت ہم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں اور آپ کے اس خصوصی شعبے کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ملک میں کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ عام آدمی کو بہتر طور پر تحفظ فراہم کر سکے؟
سب سے پہلے تو میم, کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ اسٹرانگ کریں, پولیس کو پاورز دیں, اور لا انفورسمنٹ کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو ریکروٹ کریں, جو جس کا شعبہ ہے اس کا ایکسپرٹ آ کے اس کو سنبھالے. پنجاب میں تھوڑا بہتر ماڈل اپنایا گیا ہے شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی بنائی ہے. ڈاکٹر طاہر اشرف امریکہ سے ان کو بلایا اور انہوں نے وہ جو پی ایف ایس اے بنائی ہے اس میں یہ کہ اب وہ جو اسی فیلڈ کے, جس طرح اگر کوئی مائکرو بایولوجسٹ ہے پی ایچ ڈی میں یا کوئی فورنسک بایولوجسٹ ہے, اس کو لا کے وہ ٹرین کر رہے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی اچھی مل رہی ہیں, ان کو فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ رہیں, اور پھر وہاں کی جو ایویڈنس انالیسس کی فیسلٹی ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے.
اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں کہ جو پلاننگ ہے آپ کی, منصوبہ بندی ہے, اس شعبے کو آپ اپنا پیشن کہتے ہیں, اس سلسلے میں آپ مزید کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
میرا پلان ہے کہ جو رائل اکیڈمی آف رائل کالج آف فورنسک اینڈ لیگل میڈیسن ہے یونائیٹڈ کنگڈم کا, میں ان سے بھی رابطے میں ہوں, اور ونس آئی ایم ڈن ہیئر وتھ مائی ایس سی پی ایس میں ان کا ایگزام بھی اٹیمپٹ کروں گا کہ مجھے یو کے کی بھی ڈگری مل جائے. سیکنڈلی واٹ آئی ایم پلاننگ از آئی ہیو اپلائیڈ دس ایئر فار ہارورڈ کینیڈی اسکول فار ماسٹر ان پبلک ایڈمنسٹریشن انفیسائز آن کرمنل جسٹس سسٹم, تو میں اس سال ماسٹرز کرنا چاہوں گا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ایکسپرٹیز ہے آپ لے کے پاکستان میں واپس آ کر پاکستان کے مخصوص حالات کے تحت اس کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟
I am very much positive. I love Pakistan and I want to live here. I want to serve the nation.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر محمد عمیر سے ہم نے آج آپ کی ملاقات کروائی خصوصی رپورٹ میں. تو ڈاکٹر عمیر آپ کا بہت بہت شکریہ.
تھینک یو سو مچ.
اور اب اس خبر کے ساتھ, الجزائر میں ایک مال بردار فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں کم سے کم 100 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے. اس کے ساتھ ہی بہجت کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر تھے مارٹن کروسس. اب آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی آئندہ پروگرام تک. بہجت آپ سے اجازت لیتی ہے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. We'll be right back.